جمعہ 2 جون، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کالعدم تنظیموں کی جانب سے کھلے عام چندہ جمع کرنے کی مہم کا آغاز۔ سوشل میڈیا پر شور مچ گیا، مگر صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں
نہ اوپنلی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی چیز ایسی ویزیبل ہی نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی رپورٹ ہوئی ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کالعدم تنظیموں کی جانب سے چندہ مہم شروع کی گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین افغانستان اور دیگر علاقوں میں جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد اس طرح کی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ تفصیلات جانیے پشاور سے عزیز اللہ خان سے۔
ایسے ویڈیو کلپس اور ایسے پیمفلیٹ یا خطوط سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے۔ بظاہر ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے کسی دور افتادہ علاقے کی ایک مسجد میں لیا گیا ہے، جس میں جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے۔ اسی طرح صوبہ بلوچستان کے ضلع ژوب کی ایک مسجد کا ایک خط بھی سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے، جس میں افغانستان میں برسر پیکار طالبان کی مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس ماحولیاتی معاہدہ 2015 سے نکلنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر سے اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدہ امریکہ کے لیے ایک سزا ہے اور اس سے امریکی بے روزگار ہوں گے۔ تفصیلات جانیے فرحت جاوید سے۔
وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن پیرس معاہدے سے نکل رہا ہے کیونکہ اس میں شامل شرائط کی وجہ سے اس پر اقتصادی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرے کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کے فیصلے سے متعلق کہا ہے کہ یہ بہت مایوس کن بات ہے، جبکہ یورپی یونین نے اسے دنیا کے لیے افسوسناک دن قرار دیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما، جنہوں نے اس معاہدے کی منظوری دی تھی، نے ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مستقبل کو مسترد کر رہی ہے۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ امریکی کوئلے کی صنعت نے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔
صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے منصفانہ شرائط کے ساتھ دوبارہ معاہدے کا حصہ بننے کے لیے مذاکرات کا آغاز کرنے کو تیار ہیں۔ افغانستان میں حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں کم از کم 5 افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کے ایک ہجوم پر اس وقت گولیاں چلائیں جب وہ بدھ کے روز ایک بڑے بم حملے کے واقعے پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ تفصیلات جانیے خدائے نور نصر سے۔
دارالحکومت کابل میں بدھ کے روز ہونے والے بم دھماکے کے بعد مظاہرے دوسرے روز بھی جاری رہے۔ پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 5 افراد گولیوں کے زخم کے ساتھ ہسپتال میں داخل کیے گئے ہیں۔ پولیس نے اس سے قبل مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔ مظاہرے کے دوسرے دن سینکڑوں مظاہرین صدر اشرف غنی اور طالبان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نمایاں سیاستدان کا بیٹا تھا۔
کابل کو افغانستان میں غیر محفوظ ترین علاقہ سمجھا جانے لگا ہے۔ بدھ کے روز ہونے والے دھماکے میں کم از کم 90 افراد ہلاک، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر پھلوں کی قیمتوں کے خلاف شروع ہونے والی مہم فروٹ بین کے جواب میں پھل خریدنے کی ترغیب دینے والی مہم کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ اس مہم کا موقف یہ ہے کہ پھلوں کی خریداری روکنے سے چھوٹے پھل فروشوں کا نقصان ہوگا۔ تفصیلات جانیے شمائلہ خان سے۔
سوشل میڈیا سے شروع ہونے والی مہم فروٹ بین میں عوام سے کہا گیا کہ وہ 2 سے لے کر 4 جون تک کوئی بھی پھل نہ خریدیں، تاکہ پھل فروخت کرنے والے قیمتیں کم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں لوگ پھلوں کی مہنگی قیمتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس 3 روزہ مہم میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن اس کے جواب میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پھلوں کے بائیکاٹ کی اس مہم کا نقصان چھوٹے پھل فروشوں کو ہوگا۔ ادھر پھل فروش مہنگی قیمتوں کا ذمہ دار منڈی کے نرخ کو قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ منڈی سے مہنگا پھل خریدتے ہیں اور حکومتی نرخ پر بیچتے ہیں۔
پھل خریدنے سے روکنے والی مہم کے جوابی ہیش ٹیگ میں ناقدین کا کہنا ہے کہ ریڑی باندھ مہنگائی کا ذمہ دار نہیں اور یہ بائیکاٹ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ فلپائن سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ منیلا میں ایک کیسینو میں مسلح شخص کے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد 34 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تفصیلات جانیے عبید ملک سے۔
پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کا کہنا ہے کہ زیادہ اموات اس وقت سانس گھٹنے سے ہوئی جب حملہ آور نے کیسینو کی میزوں کو آگ لگائی۔ حملہ آور نے داخل ہونے کے بعد کھیل کی میزوں پر گولیاں برسائیں جس سے کیسینو کے سینکڑوں گاہک پناہ کے لیے بھاگے۔ پولیس کے مطابق بعد ازاں حملہ آور نے خود کو بھی آگ لگائی اور کیسینو میں مردہ حالت میں پایا گیا۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ قرآن کے مفہوم کو پنجابی شاعری میں بیان کرنے کی ایک کوشش، اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے بھی نشریات میں شامل ہے۔ پہلے اس خبر کی تفصیل کہ پاکستان میں کلعدم تنظیموں نے پھر سے چندہ مہم شروع کر دی ہے، جس میں بقول ان کے افغانستان اور دوسرے ملکوں میں جاری جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسی سرگرمیاں کافی عرصے کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ۔
ان دنوں ایسے ویڈیو کلپس اور ایسے پیمفلٹ یا خطوط سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے۔ بظاہر ایک ویڈیو کلپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے کسی دور افتادہ علاقے کی ایک مسجد میں لیا گیا ہے جس میں جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ مجاہدین کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اسی طرح ایک خط بھی سامنے آیا ہے جس میں افغانستان میں طالبان کی مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ خط بلوچستان کے ضلع ژوب کی ایک مسجد کے لیے ہے جس میں آج یعنی جمعہ کے روز مجاہدین کے لیے چندہ جمع کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس مسجد کے امام کے مطابق مجاہدین کی مدد کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں شدت پسندی کے موضوع پر تحقیق کرنے والے تجزیہ کار پروفیسر خادم حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے کلعدم تنظیموں کی جانب سے یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ پروفیسر خادم حسین نے بتایا کہ اس مہم کے ذریعے چندہ جمع کرنے اور لوگوں کو اپنی تنظیموں کی جانب راغب کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آ رہے۔
چاہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہوں یا آپریشنل ادارے ہوں، ان تمام کو ول پاور سے کام لینا ہوگا، قوت ارادی سے کام لینا ہوگا۔ اگر ابھی اس قوت ارادی سے کام نہیں لیا گیا تو ایک اور لہر جو آئے گی وہ شاید پچھلی لہر سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پڑوسی ممالک میں جو تنظیمیں ہیں وہ ان تنظیموں کا ایک اتحاد یا صف بندی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر وہ صف بندی عمل میں آ جاتی ہے یا وہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو پھر پاکستانی ریاست افغانستان، ہند، روس، چین تمام کے لیے ایک خطرہ کا باعث ہوگا۔
یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس مہم میں وہ اپنی مالی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ پاکستان میں جاری آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں کلعدم تنظیموں کے وسائل میں کمی واقع ہوئی ہے؟ پروفیسر خادم حسین اس بارے میں کہتے ہیں،
ان آپریشن میں جو اب تک واضح چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سویلین سپرویژن یا سویلین نگرانی میں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو فوجی اہداف ہیں وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مرکز ہوتا ہے، اس کے رصد کے راستے ہوتے ہیں، اس کو جب ہٹایا جاتا ہے، ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس کے اراکین ہیں یا تنظیمیں یا تنظیموں کے لوگ ہیں یا فٹ سولجرز ہیں یا ان کی قیادت ہے، وہ آبادیوں میں پھیل جاتے ہیں۔
اسی طرح تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ سے رابطہ قائم کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا ہے، جس وجہ سے یہ سرگرمیاں ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی ہیں۔
میرے خیال میں حکومت جو ہے آج کل ویسے بھی تقریباً جتنے بھی مساجد ہیں اس میں کوئی سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو سے جمعہ کا دن ہے تو کچھ لوگ وہ رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو اس چیز کا بھی پتہ کہنا چاہیے اور اس کو کبھی بھی دوبارہ شروع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
مبصرین کے مطابق اس طرح کی سرگرمیوں کا کلاکما کرنے کے لیے فوجی ٹارگٹس کے حصول کے بعد سول اداروں کے متحرک ہونے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ان تنظیموں سے وابستہ عناصر پھر عام شہریوں میں گھل مل نہ جائیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے صوبے میں ایسی کسی مہم کی تردید کرتے ہوئے کہا،
نہیں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کالعدم جو صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی اور نام سے آپریٹ کر رہی ہے, اور یہاں پولیس کے جو ہے دسترس کافی مضبوط ہے, اور کسی بھی ایسی کالعدم تنظیم کو صوبے میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے.
اجازت تو نہیں ہے, لیکن عملی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ کالعدم تنظیمیں ہیں, ایسی تنظیمیں جن پر پابندی ہے حکومت کی طرف سے, وہ جہاد کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہی ہیں.
نہیں, ہمارے صوبے میں بالکل اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے.
یعنی جہاد کے نام پر کوئی چندہ اکٹھا نہیں ہو رہا,
سوال پیدا نہیں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا.
اچھا, بہت شکریہ.
مطلب ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت کاروائیاں شروع کی تھی, اور اس وقت جو بھی اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس تھے ان کو پکڑا گیا تھا, ہیٹ سپیچز تھی, ہیٹ لٹریچر تھا, اس طرح کی چیزیں ضرور تھی, لیکن اس کے بعد ہماری جو پولیس ہے اس نے ان پہ بڑی حد تک چیزوں پہ قابو پا لیا, اور ابھی اور بہت سارے ریز کوئی 30,000 سے ابو سرکل اسٹرائک آپریشن کیے گئے, ان ایسے مشتبہ جگہوں پہ ہوٹل ریسٹورینٹ چیک کیے گئے, گھروں کو چیک کیا گیا, بے شمار بس اسٹاپس کو. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ چیزیں اب بالکل ہمارے صوبے میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی آپ کو.
اچھا, ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے بعض شہروں میں, بعض علاقوں میں وہ تنظیمیں جو جن پر پابندی تھی اور ممکن ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہوں اس وقت, وہ اب پھر سے فعال ہو گئی ہیں, اور وہ افغانستان میں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے, لڑائی چل رہی ہے, وہ جہاد کے نام پر ان کی مدد کے لیے وہ چندے اکٹھا کر رہی ہیں.
دیکھیں, پولیس کا اتنا ڈیٹرنٹ ہے ہمارے صوبے کے اندر کہ اگر کوئی 1,000 پردوں میں چھپ کے کہیں کسی جگہ کوئی کاروائی ہو رہی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ نہ اوپنلی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے, کوئی چیز ایسی ویزیبل ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں کوئی رپورٹ ہوئی ہے, رپورٹ بھی کوئی نہیں ہوئی کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی صوبے کے اندر کسی شہر میں ہو رہی ہے.
یہ تھے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی. اور اب سربین کے دوسرے موضوعات میں رخ کرتے ہیں صوبہ سندھ کا, جہاں عمر کوٹ میں 3 ڈاکٹروں پر قتل خطا کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک مسیحی نوجوان کے علاج میں غفلت برتی تھی. وہ رسا کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کا روزہ ہے پہلے مریض کو نہلایا جائے پھر علاج ہوگا. عمر کوٹ تھانے میں نذیر مسیح کی مدعیت میں تحصیل ہسپتال عمر کوٹ کے ایم ایس ڈاکٹر جام کمبر, آر ایم او ڈاکٹر یوسف اور ڈیوٹی ڈاکٹر الاداد راٹھور کے علاوہ 3 میونسپل ملازمین پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے, جس کے بعد پولیس نے ڈاکٹر جام کمبر کو حراست میں لے لیا ہے. 35 سالہ سینیٹری سپروائزر عرفان مسیح کے بھائی پرویز مسیح نے ہمارے ساتھی ریاض سہیل سے بات کی اور اس واقعے کی تفصیلات یوں بیان کی.
سیوہ مہینہ پہلی تاریخ جناب,
ٹھیک ہے,
7:30 کا ٹائم تھا جب یہ چائے پی کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو آفیسر آئے, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ بتائیں کام کرتے ہیں, کرتے ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا سر 4 مہینے سے یہ لینے بند ہیں, یہ ایکسپائر ہوئی پڑی ہیں, مہربانی کر کے آپ کیوں بندوں کو مار رہے ہیں, آپ نہیں ڈلوائیں یہ لینے, ایکٹیویٹر منگوائیں ان سے, کھدوائیں ان کو, نہیں ڈلوائیں لینوں کو, مہربانی کر کر بندوں کو نہ مروائیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں جواب دیں, آپ کام کرتے ہو کہ نہیں, لینے کھولی نہیں ہے, کام ہم کریں گے. میں بولا جواب ہم کو جا دونوں باتوں میں سے ایک جواب دو, ابھی آپ کام کر رہے ہو کہ نہیں, نہیں تو ہم کو جواب دو, جا آپ ریزائن دو. سر وہ اتر گئے بچے کام کرنے کے لیے, اتر گئے, ایک بچہ پہلے سب سے اترا یعقوب مسیح سر, اس نے لین جا کے پتی جو ہے نا سر ڈنڈا اس لین میں مارنا شروع کر دیا, گیس نکلا سب سے پہلے اسے پڑا, اسے نکالنے کے لیے سپروائزر جو عرفان مسیح جو ڈیتھ ہو گئی ہے وہ گھسا, اس نے جا کے اس کی کمر پہ رسا باندھا, کمر پہ رسا باندھتے باندھتے اسے گینس لگا, وہ ادھر جوش ہو گئے, یعقوب مسیح کو انہوں نے کھینچنے کی کوشش کی, یعقوب مسیح کو جب انہوں نے آدھا کھینچا رسا اس کے کمر سے کھل گیا, کھل گیا, وہ جا کے عرفان مسیح کے اوپر دوبارہ گرا. اس کو نکالنے کے لیے ان کا بھائی جو ہے شوکت مسیح وہ آیا, وہ اسے نکالنے کے لیے گھسا, جب وہ نکالنے کے لیے گھسا وہ دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھتا ہے اسے بھی گیس پڑتی, وہ بھی گرتا جا کے نیچے تڑم, وہ تینوں ایک جگہ پہ سر ڈھیر ہو گئے. عوام دیکھتی رہی, خبر پہنچی ہمارے پارے میں آ کے ہم کو لوگوں نے بتایا, کچھ بائکوں پہ ادھر ادھر سے بندوں نے بتایا کہ یار آپ کے بندے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اندر لینڈ میں فلانی فلانی جگہ پہ, کیونکہ اس سے پہلے 2014 میں سر ہم سے واقعہ ہو چکا ہے, دو بندے ہمارے آگے گزر چکے ہیں ان لینوں کے اندر ہی. تو ان کو بتایا تو سر اپڑی تپڑی میں سارا پورا پاڑا, کوئی ننگے پاؤں, کوئی جوتی پہنی, کوئی گاڑیوں پہ, کوئی پیدل ایسے بھاگتے بھاگتے ادھر جب گئے دیکھا تو بابا جھوم لگا, جس میں سب سے پہلے جاتے ہم نے دیکھا کہ شوکت مسیح کو اور یعقوب مسیح کو نکال دیا گیا تھا, عرفان مسیح اندر تھا, جب اس کو رسا باندھا اس کو نکالا, نکال کر جب ہم سرکاری اسپتال میں لے کے گئے ادھر جا کر ڈاکٹروں کے حوالے کیا, ڈاکٹروں کے حوالے کیا تو وارڈ بوائے سے لے کے ڈاکٹر ادھر آئے, انہوں نے سر اپنی نالائکی کا ایک ثبوت دیا, وہاں پر ثبوت یہ دیا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر یوسف آتا ہے, اس کو کہتا ہے وارڈ بوائے کو کہ اسے واش کرے, یہ گپ میں بھرا ہوا میں روزے میں ہوں, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے, ڈاکٹر بولتے ہیں سر. پھر اس کے بعد ڈاکٹر الاداد آتے ہیں, ڈاکٹر الاداد وہ آ کے بولتے ہیں تھوڑا ٹھہر پہ آ جاؤ, باتیں کرنے لگے, بھائی آپ بندے کو چیک کریں باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو اتنے میں ڈاکٹر تیسرا ڈاکٹر جام آیا ہے, ڈاکٹر جام آیا وہ آ کے جی وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اسی طرح اسی طرح. جب سر چوتھا ڈاکٹر آیا ڈاکٹر حنیف عاری سر, اس نے بہت اچھے طریقے سے کپ سے بھرے ہوئے میرے بھائی کو چیک کیا, اس نے سارا کچھ چیک کر کے بتاتا ہے کہ بھائی اسے 5 منٹ ہو گئے یہ ڈیتھ ہو گئی ہے, آکسیجن بھی سر نہیں تھا ان کا, آکسیجن بھی میری کسٹڈی میں, جو میرے بھائی کو آکسیجن دیا گیا اس میں آکسیجن نہیں ہے سر. تو میں سر کتنے کہتا بیٹا 5 منٹ ہوئے آپ کا بچہ ایکسپائر ہو چکا ہے. تو میں نے بولا سر یہی ڈاکٹر جو 3 آئے تھے اس سے پہلے اسے چیک کر لیتے, آکسیجن دے دیتے, ٹریٹمنٹ کر دیتے تو وہ بچ جاتا.
صوبہ سندھ کے شہر عمر کوٹ میں مبینہ طور پر ڈاکٹروں کی غفلت سے ہلاک ہونے والے عرفان مسیح کے بھائی پرویز مسیح بات کر رہے تھے نامہ نگار ریاض سہیل سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ بلوچستان سے جن افراد کو سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کے دوران حراست میں لیا جاتا ہے انہیں قانونی حقوق نہیں دیے جاتے. ایک پریس کانفرنس کے دوران تنظیم کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 102 افراد کو حراست میں لیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں کے دوران مزید 102 افراد کو حراست میں لیا گیا. ان کا دعویٰ تھا کہ حراست میں لیے جانے والے ایسے افراد کے جو قانونی حقوق ہیں وہ انہیں نہیں دیے جا رہے ہیں.
بلوچستان سے گرفتار ہونے والے افراد کو نہ اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ ان پر مقدمات قائم کر کے انہیں باقاعدہ عدالتی کارروائی کا سامنا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے.
انہوں نے بھی الزام عائد کیا کہ ان آپریشنوں کے دوران ہلاکتوں کے علاوہ مئی کے مہینے میں لاپتہ افراد کی تشدد زدہ لاشیں بھی ملی.
اس کے علاوہ فورسز کے ہاتھوں 21 افراد قتل ہو گئے جن میں خواتین کی ہلاکت اور مسخ شدہ لاشیں شامل ہیں. پچھلے 6 مہینوں سے مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ فوجی ادارے گرفتار افراد کی لاشیں سول انتظامیہ کے حوالے کر رہے ہیں اور بعد میں یہ دعویٰ سامنے آتی ہے کہ مذکورہ لوگ مقابلے میں مارے جا چکے ہیں.
بی ایچ آر او کی چیئرپرسن نے کہا کہ حقوق انسانی کی تنظیموں کی خاموشی سے بلوچستان کے لوگ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں.
گوادر سے متصل علاقے دشت کی کم از کم 70% آبادی اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں. ضلع اواران کے تحصیل مشقے میں فورسز کی حمایت یافتہ افراد کے ہاتھوں عام لوگوں کی کاروبار اور مال غیر محفوظ ہونے کی شکایت بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو موصول ہوئے.
انہوں نے صوبائی حکومت سے اپیل کی کہ وہ سیویلین انتظامیہ کو لوگوں کے گھروں کو جلانے اور انہیں لاپتہ کرنے کے ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کرے.
بلوچستان میں سیول انتظامیہ عام لوگوں کی گمشدگی اور گھروں کو جلانے جیسے واقعات کے ایف آئی آر درج نہیں کرتے.
بی ایچ آر او کے الزامات پر میں نے حکومت بلوچستان کے ترجمان کو متعدد بار فون کیا لیکن ان کی جانب سے کال وصول نہیں کی گئی. تاہم اس سے قبل وہ ان الزامات کو سختی سے مسترد اور ان کو سیکورٹی فورسز کے خلاف بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیتے رہے ہیں. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دا چلڈرن کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بچوں کے رہن سہن کے لحاظ سے دنیا کے 172 ملکوں میں سے 148 نمبر پر ہے. اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں اسلام آباد میں قائم چائلڈ رائٹس موومنٹ کی علیشبہ یوسف بھی شامل ہیں. میں نے علیشبہ سے پوچھا کہ 148 ملک ہونے کا مطلب کیا ہوا, یعنی اچھا یا برا؟
172 कंट्रीज में से 148 नंबर पे है।
अच्छा 148, अच्छा
जी 148 नंबर पे है। और ये इस वजह से है बिकॉज हमारे यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है वो काफी ज्यादा है। 45% पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं, वो माल नरिश्ड हैं, मतलब उनको
खुराक नहीं मिलती पूरी,
बिल्कुल अच्छा। उनको प्रॉपर खुराक जो है वो नहीं मिल रही है। और वो ये है कि ऐसी बीमारियां जिनका इलाज हो सकता है और जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन बीमारियों से बच्चे जो हैं वो हर रोज मर रहे हैं। 16,000 बच्चे जो हैं वो डेली मरते हैं वो अपने फिफ्थ बर्थडे पहुंचने से पहले।
तो मैं वो कौन सी बीमारियां हैं ऐसी?
उन बीमारियों में निमोनिया है, डायरिया है और ऐसी मतलब जो ये पोलियो की जो मतलब ये इसमें ये है कि वैक्सीनेशन हो सकती है तो उसका ट्रीटमेंट है कि आप पहले अगर वैक्सीनेशन अपने बच्चों की प्रॉपर करवाए तो आपके बच्चे जो हैं दे विल बी सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि बिकॉज वैक्सीनेशन ना होने की वजह से बच्चे जो ट्रीटेबल और जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज है भी वैक्सीनेशन के थ्रू भी उसको कवर किया जा
सकता है। ये बताइए कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या जो दूसरे शहर हैं वहाँ तो देखने में कोई ज़्यादा बच्चों के हालात बुरे नहीं लगते, लेकिन आपके रिपोर्ट में गालिबन ये कहा गया है कि वहाँ कोई ज़्यादा बेहतरी वहाँ पे भी नहीं है बच्चों के लिए।
जी बिल्कुल, बिकॉज अगर देखें तो शहर तो इस्लामाबाद वैसे तो कैपिटल है पाकिस्तान का, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो स्लम एरियाज हैं वो जहाँ पे ऐसी कॉलोनीज हैं या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं बच्चे रोड पे हैं, बच्चे सड़कों पे हैं। इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं कि कुछ जो वो अफगान बस्तियाँ जो थी जो डिस्ट्रॉय की गई हैं, अफगान बस्तियों वाले बच्चे जो हैं वो रोड्स पे रह रहे हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो वायलेंस का भी शिकार हो रहे हैं कि उनके साथ वो डिफरेंट किस्म के तशद्दुद हो रहे हैं, लोग उनको धुतकार रहे हैं, प्रॉपर उनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो है सिचुएशन को इवैल्यूएट अगर किया जाए तो जो क्लीन जो हमें अपेरेंटली नजर आते हैं सामने वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन हाउस हम लोग ऐसी लोकेलिटीज में जाके देखें जहाँ पे बच्चों के पास शेल्टर नहीं है, बच्चे रोड्स पे हैं, और अगर चलो पेरेंट्स किसी बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उन बच्चों को कौन केयर कर रहा है? ऑल्टरनेट जो केयर उनको मिल रही है या जो कोई बाकी उनके उनके रिश्तेदारों में से कोई उनकी केयर कर रहे हैं तो वो भी प्रॉपर उस तरह से नहीं हो रही है। अगर कोई रिश्तेदार केयर कर रहा है तो वहाँ पे भी बच्चे के प्रोटेक्शन के चांसेस इंश्योर नहीं है, वहाँ पे भी बच्चा जो है उस पर वॉयलेंस और एक्सप्लोटेशन बच्चे की हो रही है, वहाँ पे भी बच्चे को डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो इस सब की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए देखा जाए तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ये, क्योंकि UNCRC की जो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन की रिपोर्ट आई थी 2016 में, उसमें ये लिखा हुआ है कि हर बच्चा जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है।
बच्चों की परवरिश और देखभाल के एतबार से पाकिस्तान का रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। इस्लामाबाद में कायम चाइल्ड राइट्स मूवमेंट से वाबस्ता ये थी अलिशबा यूसुफ। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में लाखों ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में से एक मज़हर फारूक का मुकदमा भी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल तो पंजाब के ज़िला कसूर के खेतों खलियानों में गुजारे, फिर 22 साल मौत को टालते जेल की काल कोठरी में बीत गए। अब रिहाई मिली तो अपने साथ होने वाली बेइंसाफी के खिलाफ फिर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इस्लामाबाद से फरज जावेद की रिपोर्ट।
मज़हर फारूक को गुज़श्ता बरस नवंबर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 1992 में होने वाले कत्ल के उस मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया जिसमें उन्हें 18 साल पहले सजाए मौत सुनाई गई थी। मज़हर फारूक ने काल कोठरी में कैद के दौरान ही ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, मगर वो कहते हैं कि अब वो हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा करेंगे ताकि उनके ज़ाया होने वाले कीमती सालों का अजाला हो सके।
मैंने जितनी जमीन मैंने फरोख्त की है वो मेरे सारी केसों पे लगी है। मैंने सेशन कोर्ट पे लैदा वकील किए हैं, हाई कोर्ट में लैदा किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में लैदा किए हैं। जो भी डैमेजेस हुए आप देखें कि उसका जिम्मेदार कौन है, बिल्कुल जीरो हो गया हूँ मैं, कोई चीज नहीं है मेरे पास करने के लिए।
वाजह रहे कि पाकिस्तान में इंसाफ मुहैया करने के अमल में झोल यानी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का एक्ट मौजूद ही नहीं, जिसके मुताबिक रियासत या अदालत के निज़ाम में खामी या गलती की वजह से किसी शख्स के साथ होने वाली ज्यादती की तलाफी की जाए। मज़हर फारूक के मुकदमे को बुनियाद बनाकर गैर मुल्की तंजीम रिप्रीव मुल्क के अदालती निज़ाम में झोल और सजाए मौत को चैलेंज करने के लिए मुहिम का आगाज कर रही है।
اس مہم پر کام کرنے والے پاکستان میں انسانی حقوق کے وکیل شہزاد اکبر کہتے ہیں،
جن لوگوں کی سرزیاتیاں ہو چکی ہیں ان کے کیسز کو ریڈریس کرنے کے لیے تاکہ ان کو کوئی کمپنسیشن دی جائے، یہ کیمپین ہم چلا رہے ہیں جس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تمام لوگوں سے رابطہ کیا جائے، ان کے کیسز کی ڈیٹیلز نکالی جائے اور پھر ان تمام کے بہاف پہ لٹیگیشن کی جائے سرکار کے خلاف، کیونکہ ایسے کیسز دنیا کے جہاں بھی نظام میں ہوتے ہیں اس کے لیے وہاں قانون موجود ہے کہ ان کو سرکار کمپنسیٹ کرتی ہے۔ مس کیریج آف جسٹس ایکٹ برطانیہ میں بھی ہے، ایون کہ انڈیا میں بھی ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سبا ناز سے۔
آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے میچ میں آج آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں ایچ ویسٹن میں مد مقابل ہیں۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش کے باعث میچ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا اور اب اسے 46 اوورز تک محدود کر دیا گیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا تیسرا میچ کل جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے آل راؤنڈر کرس بوکس چیمپئنز ٹرافی کے بقیہ میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں انہوں نے صرف 2 ہی اوورز میں بالنگ کروائی اور انجری کے باعث کھیل جاری نہ رکھ پائے۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن نے چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف 8 وکٹوں سے فتح کو الیکس ہیلز اور جو روٹ کی عمدہ کارکردگی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ روٹ 133 اور ہیلز 95 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور مارگن نے 76 رنز کی اننگز کھیلی۔ افغانستان کی کرکٹ ٹیم ان دنوں ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے۔ دونوں ٹیمز کے درمیان 3 T20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ میں ملتان کو 6ویں ٹیم کی حیثیت سے شامل کر لیا ہے۔ اب تک کھیلے گئے پی ایس ایل کے 2 ٹورنامنٹس میں 5 ٹیمیں حصہ لیتی رہی ہیں۔ فرینچ ٹینس ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں دفاعی چیمپئن گاربینے موگروزا نے 4th راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کا فائنل کل ریال میڈرڈ اور یوونٹس کے درمیان کارڈیف میں کھیلا جائے گا۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم نے سیمی فائنل میں اتلیٹیکو میڈرڈ کو جبکہ یوونٹس نے موناکو کو شکست دی تھی۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم فائنل جیتنے کی صورت میں اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کرے گی۔ گزشتہ ماہ مینچیسٹر میں ہونے والے بم دھماکے کے بعد کل کے فائنل کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے ہیں۔
یہ تھیں سبا ناز۔ آب و ہوا میں تبدیلی کے معاہدے پیرس ایگریمنٹ سے امریکہ کا نکلنا دنیا کے لیے کتنا خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل اور تجزیہ سربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماحولیاتی تبدیلی کے پیرس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد سے دنیا بھر سے اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دنیا کے 48 ترقی پذیر ممالک کے گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیوں کو پس انداز کیا۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر قلعدم تنظیموں کی جانب سے چندہ مہم شروع کی گئی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین افغانستان اور دیگر علاقوں میں جہاد جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں کم از کم 5 افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کے ایک ہجوم پر اس وقت گولیاں چلائیں جب وہ بدھ کے روز ایک بڑے بم حملے کے واقعے پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ فلپائن کی دارالحکومت منیلا میں ایک کسینو میں مسلح شخص کے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد 34 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ناظر ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف کے چھوٹے بیٹے حسن نواز جمعے کے روز پاناما لیکس سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ 6 ارکان پر مشتمل تفتیشی ٹیم کے ارکان نے وزیراعظم کے بیٹے سے لندن میں خریدی گئی جائیداد کے علاوہ شریف فیملی کے کاروبار کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز کو پروٹوکول کے ساتھ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی لایا گیا، جہاں پر سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہوئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پاناما لیک سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے۔ حسن نواز اپنے وکیل کے ہمراہ دستاویزات بھی ساتھ لے کر آئے۔ تفتیش کا عمل 6 گھنٹے سے زیادہ دورانی پر محیط تھا، اور اس عرصے کے دوران ان کے وکیل کو اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جہاں پر تفتیش کا عمل جاری تھا۔ حسن نواز پہلی مرتبہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور وہ بظاہر کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی حسین نواز 3 مرتبہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور وہ سنیچر کے روز 1 مرتبہ پھر اس ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ تحقیقاتی ٹیم نے قطری شہزادے حماد بن جاسم کو بھی پیش ہونے کے لیے خصوصی پیغام رساں کے ذریعے سمن بھجوائے ہیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ قطری شہزادے کے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے علاوہ ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروانے کی آپشن پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ پاناما لیک سے متعلق تحقیقاتی عمل کی نگرانی کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا کہنا ہے کہ اگر قطری شہزادہ تفتیشی عمل کا حصہ نہیں بنتا تو پھر ان کی جانب سے لکھے گئے خط کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، جس پر وزیراعظم اور ان کی فیملی انحصار کر رہی ہے۔ حکمراں جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر نہال ہاشمی کی طرف سے اداروں کی تصدیق پر توہین عدالت کی کارروائی سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کافی برہم دکھائی دیتی تھی، اور سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس عظمت سعید نے حکومت کو اٹلی کے بدنام زمانہ سیسیلین مافیا قرار دے دیا۔ حکومتی ترجمان نے سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے ان ریمارکس کو دنیا بھر میں ملک کی بدنامی گردانتے ہوئے اسے نامناسب اور ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے منافی قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کے معاملے پر حکومت اور سپریم کورٹ نے ایک واضح موقف لیا ہوا ہے جو اداروں کی مضبوطی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے خطرناک ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے سے نکلنے کے اعلان پر دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت بہت سے عالمی رہنماؤں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیل شمائلہ خان سے۔
اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوترس کے ترجمان نے کہا کہ یہ بڑی مایوس کن بات ہے، جبکہ یورپی یونین نے اسے دنیا کا افسوسناک دن قرار دیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے اپنا ایک مختصر بیان جاری کیا، سنیے انہوں نے کیا کہا۔
پیرس معاہدے سے نکلنے کا امریکی فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ معاہدہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان تعاون کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور رہے گا۔
امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنانے کے عہد پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بار پھر اس سیارے کو عظیم بنائے۔ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے حل کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کو فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی۔
وہ تمام سائنسدان، انجینئرز، انٹرپرینیورز اور ذمہ دار شہری جو امریکہ کے صدر کے فیصلے سے مایوس ہوئے ہیں، میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ٹھوس حل تلاش کرنے کے لیے کام کریں۔
واضح ہے کہ فرانس، جرمنی اور اٹلی کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان میں اس معاہدے سے متعلق امریکہ سے دوبارہ کسی قسم کے مذاکرات کرنے کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر چین اور یورپی یونین کے رہنما پیرس ماحولیاتی معاہدے سے متعلق ایک مشترکہ بیان میں اس موقف کے ساتھ اتفاق کرنے والے ہیں کہ یہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ دوسری جانب امریکی کوئلے، تیل اور گیس کی صنعتوں نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ کیتھلین گاما امریکہ میں تیل اور گیس کی آزاد کمپنیوں کی ایسوسی ایشن ویسٹرن انرجی الائنس یا مغربی توانائی کے اتحاد کی صدر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکل کر صحیح کیا۔
پیرس معاہدہ بہت ہی کم ماحولیاتی فائدے کے ساتھ اقتصادی مشکلات کا باعث تھا۔ امریکہ کی شراکت سے 100 سال میں یعنی سن 2100 تک 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ حدت سے اجتناب کیا جا سکے گا، جس پر ہر سال $154 بلین کی لاگت آئے گی، تو یہ پیسے کا اچھا استعمال نہیں ہے۔
واضح ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ سال صدارتی مہم کے دوران کہا تھا کہ وہ اس معاہدے سے امریکہ کو نکال لیں گے تاکہ کوئلے اور تیل کی صنعت کو فائدہ پہنچے۔ پیرس معاہدے کے تحت امریکہ اور دیگر 187 ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سے نیچے رکھیں اور مزید کوششیں کریں کہ اس کو 1.5 ڈگری تک محدود کیا جائے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی شمائلہ خان، اور اسی موضوع پر میں نے انڈیا میں قائم سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ سے وابستہ سنیتا نارائن سے بات کی، اور پہلے پوچھا کہ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں انڈیا اور چین پر اعتراضات کیے تھے، تو کیا ان کے یہ اعتراضات بجا ہیں؟
2030 میں امریکہ کا پر کیپیٹا ایمیشن کو 13 سے 14 ہوگا اور انڈیا جیسے دیش کا 3 ہوگا، تو کیا بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب ہے، جس کو آپ توڑ سکتے ہیں، موڑ سکتے ہیں، جس کو آپ لات لگا سکتے ہیں، آپ لگا لیجئے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ دنیا کا اگر اصول ہے اور ہم مان کے چلتے ہیں کہ جو امیر ہے، جو جس کی طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو اعداد و شمار ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کو، امریکہ کو زیادہ کرنا چاہیے چین کے مقابلے میں، انڈیا کے مقابلے میں؟
بالکل، یہ ڈیٹا ہے، انہی کا ڈیٹا ہے جس کو ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے، اپنے لوگوں کے سامنے نہیں لاتی، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر لائیں گے تو یہ حقیقت نکل کے آئے گی کہ دیکھیے بھارت جیسے دیش کو آپ ضرور گالی دے لیجئے اور آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے کارن میں ہٹ رہا ہوں، مگر یہ بالکل ہی جاہز بات نہیں ہوگی۔
لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ جو صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے ان کے وہ اس کو سائنٹیفکلی سپورٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سائنس میں کچھ بھروسہ ہے، کیونکہ اگر سائنس میں بھروسہ ہوتا تو پہلی چیز تو مانتے کہ کلائمیٹ چینج جیسی چیز ہو رہی ہے آج انڈیا جیسے دیش میں، پاکستان جیسے دیش میں، ہم جانتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ریئل ہے، کیونکہ ہمارے ورشا کا پیٹرن بدلتا جا رہا ہے، مانسون بدلتا جا رہا ہے، جب ورشا آتی ہے تو اتنی بری طرح سے آتی ہے کہ ایکسٹریم رینج، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، غریب کے ساتھ ہو رہا ہے۔
مجھے یہ بتائیے کہ اس ساری جو سچویشن ہے، جو ساری صورتحال ہے کہ اب امریکہ اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ نے، تو کیا پیرس ایگریمنٹ سے، پیرس معاہدے سے نکلنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پہلے بھی
بہت فرق پڑے گا۔
اچھا،
بہت پڑے گا، آپ کی دنیا میں پڑے گا، میری دنیا میں پڑے گا، ان کی دنیا میں پڑے یا نہیں میں نہیں جانتی، مگر ہماری دنیا میں اتنا فرق پڑے گا کہ دیکھیے جو آج کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بھیشم ہوتا جائے گا، تو 2 ڈگری ٹیمپریچر کو آپ نہیں ہولڈ کر پائیں گے۔ امریکہ کا کانٹریبیوشن ہے 15% اینیول کانٹریبیوشن جو دنیا کا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کو بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے، کوئلہ اور جلائیں گے۔
لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو پیرس معاہدہ بھی ہوا تھا اس میں بھی جو غریب ممالک ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کے، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، وہ ویسے ہی فائدے میں ان کو نہیں تھے۔
میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیے وہ تو کمزور تھا، مگر اب جو بھی ایک کمزور اگریمنٹ تھا ہم لوگ بھی اس کے ساتھ جینا سیکھ رہے تھے، ہم لوگ نے کہا چلیے ٹھیک ہے، غریب کی آواز نہیں سنی، مگر کچھ حد تک تو آپ کے اوپر لگام لگی، ہم لوگ جینے کو تیار ہیں، سہنے کو تیار ہیں، آپ کچھ تو قدم لیجیے، آج وہ اس سے بھی ہٹ گئے۔
انڈیا میں قائم سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ سے وابستہ سونیا نارائن، جن کا کہنا تھا کہ آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے کے لیے امریکہ سمیت ترقی یافتہ ملکوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور اب ایک مختلف موضوع، قرآن پاک کو منظوم کرنا ایک منفرد کاوش ہے، اور یہ کام سر انجام دیا ہے لاہور کے علامہ خورشید کمال نے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا مفہوم پنجابی زبان میں شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ سنتے ہیں اس بارے میں سبا ناز کی رپورٹ، جو علامہ خورشید کمال کی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
کر شروع اللہ دے نام تو بوئے مہر دے کھل جن سارے، اس رحم کرن والے دی پئی رحمت آپ پکارے، رب نازل کیتا ویخ لائن شب قدر قرآن، تو کی جانے شب قدر نو تیرا نہیں جو وچتے ہن، اے بہتر کئی مہینیاں تو اس رات آئے فرمان، اس رات فرشتے اتر دیتے اتر روحاں آن، پہ پھرن اللہ دے حکم نالا جیڑے پاسے جان۔
یہ آواز ہے علامہ خورشید کمال کی، اور چھلک ہے ان کی اس شاعری کی جو قرآن پاک کا مفہوم ہے، اور اسی پر انہوں نے ایک مکمل کتاب پنجابی زبان میں قرآن سانو سمجھائے کے عنوان کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس سے پہلے قرآن پاک کے کچھ حصوں کو ہی منظوم کیا گیا تھا۔ قرآن پاک کو پنجابی شاعری کی صورت میں مکمل ہونے میں 12 سال لگے۔
میرا نام خورشید کمال ہے، 1400 سال میں پہلا شخص ہوں جس نے قرآن مجید کے مفہوم کو پنجابی میں نظم کی شکل میں لکھا ہے۔
اب تک اس کتاب کے 4 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں اور اسے محکمہ اوقاف کی سند بھی حاصل ہے۔ علامہ خورشید کمال کا کہنا ہے کہ پنجابی زبان میں نثری ترجمے تو پہلے ہی موجود ہیں، لیکن اسے منظوم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اشعار کی شکل میں جو بات کی جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے جس صنف کا انتخاب کیا وہ نظم کی شکل میں ہے۔
عربی ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، پنجابی میں اس کی تفسیر لکھی گئی اور نثری ترجمے پنجابی میں بے شمار ہو چکے تھے، کیونکہ شاعری جو ہے یہ ایک ایسا فن ہے کہ اگر ایک شعر یاد ہو جائے تو وہ پوری کتاب یاد رہتی ہے۔ تو اس لیے میری کوشش یہ تھی کہ اس کو نظم کی شکل میں کیا جائے، وزن میں آ جائے۔ جو چیز وزن میں ہوتی ہے، اوزان میں ہوتی ہے، اس کا ایک میزان ہوتا ہے، اور میزان ہی اللہ پاک نے قرآن کو میزان بنایا، تو میں نے اس وجہ سے اس کو کیا، تو اس میں 12 سال لگ گئے۔
انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم ہے۔
تو یہ جو قرآن مجید کی روح ہے نا، مفہوم ہے، اس کے مطالب جو ہے وہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی، مفہوم کا نام دے کر۔ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کو ہر بندہ آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔
خورشید کمال نے بتایا کہ کتاب کی اشاعت کے بعد سے اب تک مذہبی حلقوں کی جانب سے کوئی تنقید سامنے نہیں آئی، دوسری جانب ادبی حلقوں کی جانب سے ان کی کاوش کو ان الفاظ کے ساتھ بے انتہا سراہا گیا کہ یہ واقعی اچھوتا، نرالا اور اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا کام ہے۔
اس میں تقریباً 40 سرٹیفکیٹس کہہ لیجیے گا، مختلف مکتبہ فکر کے، کالجز کے، یونیورسٹیوں کے، محکمہ تعلیم کے، اور گورنر پنجاب اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تک کے، اس میں وہ سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور جس جس نے جو جو لکھا ہے میں نے ایز اٹ از اس کو پرنٹ کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ کس نے کیا کہا ہے۔ پبلشر جو ہیں وہ کمال اکیڈمی، اس وقت تک میری 10 اور 12 کے قریب کتابیں ہیں، جن میں نہج البلاغہ ہے، حضرت علی کرمل وجہ کریم کی کتاب ہے، اس کو میں نے منظوم کیا ہے، قرآن مجید کو منظوم کیا ہے، پھر میں نے بلے شاہ کو کیا، اس کی شرح کی، بابا سلطان باہو کو کیا ہے، بابا فرید کو کیا ہے۔
علامہ خورشید کمال کا تصوف کا سفر 1972 میں شروع ہوا، خالی بوہے ان کی شاعری کی پہلی کتاب تھی۔
سارے بوہے کھولن نالوں دل دا بوہا کھول، رب نہ ملے مسیتا اندر رب بندے دے کول۔
انہوں نے کئی پنجابی فلموں کے مشہور گیت بھی لکھے۔ یہ جھلک ہے عارف لوہار کی آواز میں اس مشہور جگنی کی جسے علامہ خورشید کمال نے لکھا ہے۔ سید نور کی فلم جگنی کی تمام 5 جگنیاں انہوں نے ہی لکھی ہیں۔ علامہ خورشید کمال کو کافیاں لکھنے پر بھی عبور حاصل ہے۔
میں لکھتا کچھ اس طرح سے ہوں، نہ میں ملا، نہ میں قاضی، نہ میں پنجے وقت نمازی، نہ میں رسیا، نہ میں راضی، وچ نہ رتی چول، بے شک میری شارک ویکھو پھول۔ نہ میں تور سے کیتیاں باتاں، نہ ہی عرش گزاریاں راتاں، نہ ہی پلے ہین سگاتاں، اندر کھڑکے ٹول، بے شک میری شارک ویکھو پھول۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے پی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔ دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101، اسلام آباد۔
اور اب بی بی سی کی اردو نشریات سیر بین میں ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے۔
ہمیشہ سے پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے ہمیشہ سے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے۔
ان کی پریپریشن پاکستانی پلیئروں سے بہت بہتر ہوتی ہے ان ٹرمز آف ڈیلنگ ود پریشر۔
بائی لیٹرل
گیمز پاکستان کے ساتھ بہت مشکل ہوں گے.
افغان عوام کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی صورت پر بھی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں.
چیمپئنز ٹرافی کا آغاز, پاک بھارت میچ کا سب کو انتظار. ون ڈے کے بدلتے انداز, کوئی انگلینڈ سے سیکھے, اور بھارت بنگلہ دیش کے بعد اب افغانستان بھی پاکستان سے نہ کھیلے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہو چکا. پہلے میچ میں انگلینڈ نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دکھایا کہ 2015 کے عالمی کپ کے بعد ون ڈے کھیلنے کا جو انداز بدلا ہے اس کی سب سے بڑی مثال وہ خود ہے. انگلینڈ نے بنگلہ دیش کے دیے گئے 306 رنز کے ہدف کو بہت ہی سکون اور آسانی سے حاصل کر کے چیمپئنز ٹرافی کا آغاز کیا ہے, اور آج مقابلہ ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا. لیکن دنیا بھر میں کرکٹ کے شائقین کو انتظار ہے اتوار کے روز پاکستان بھارت کے میچ کا. میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد سے پوچھا کہ ایک بڑے ایونٹ میں پہلی مرتبہ کپتانی اور مقابلہ بڑی ٹیموں سے, کوئی دباؤ تو محسوس نہیں کر رہے؟
ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے. دیکھیں بالکل ایز اے ٹیم اور اپنے پرفارمنس کے بالکل ایک پریشر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بڑے ایونٹ میں میری پرفارمنس سے ٹیم کو فائدہ ہو. اور بالکل دیکھیں چیمپئنز ٹرافی ایک ہمارے لیے ایسا ایونٹ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے پھر آگے کلک کر جائے گی.
سرفراز سے اگلا سوال تھا کہ پاک بھارت میچ کیا ارادے ہیں؟
ہمیشہ سے پاکستان انڈیا کا میچ جو ہے ہمیشہ سے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہوتا ہے اور پبلک بھی بہت زیادہ پرجوش ہوتی ہے, تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہیں اور بھرپور محنت کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہمارا کیمپ لگا ہے 6-7 دن کا, بھرپور تیاری کے ساتھ گراؤنڈ میں اتریں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ 100% اپنا دیں گراؤنڈ کے اندر.
ورلڈ کپ ہو یا ورلڈ T20, پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے میچز میں جیت ہمیشہ بھارت کی رہی ہے. البتہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان بھارت سے ایک میچ جیتنے میں ضرور کامیاب ہوا ہے, لیکن مجموعی نتائج پھر بھی پاکستان کے نقطہ نظر سے مایوس کن رہے ہیں. میں نے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم آئی سی سی مقابلوں میں بھارت کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے, صرف چیمپئنز ٹرافی میں ایک جیت. کیا بڑے میچ میں آ کر پاکستانی کھلاڑی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں؟
پریشر کی گیم ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی, یہ تو سب کو پتا ہے. دوسری بات جو پریشر ڈیل کرنے والا ہے, اگر آپ انڈین ایک پلیئر کو دیکھیں تو اس کی فالوئنگ ان انڈیا, انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بڑا پلیئر کیا کوئی چھوٹا موٹا نارمل میڈیم پلیئر جو ہوتا ہے, ایسے بہت بڑا نام نہیں, اس کو گھر سے باہر نکلنا ایک عذاب ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں. ایک چمگٹا سا فوراً پیدا ہو جاتا ہے, ادھر لوگ آ جاتے ہیں. کرکٹ کی اتنی دیوانگی ادھر ہے کہ آپ نارمل لائف گزارنا ہے بہت مشکل ہے. یہ فینومنا جو ہے میرا خیال دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہے. پریشر کیا, یہ ہر ٹائم زندگی کا ایک ان کا حصہ بن جاتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں ان کے فرسٹ کلاس پلیئر یا جو آئی پی ایل کھیلتا ہے اس کا بھی اتنا نام ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں. پریشر ان کے پاس سارا وقت رہتا ہے, کراؤڈ کا پریشر, لوگوں کا پریشر, سارا یہ جو پریشر ہے یہ میرا خیال میڈیا سے زیادہ یہ پریشر ہوتا ہے جو دنیا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لوگ آپ کے پاس ہر وقت ہر ٹائم جو ہے آپ پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے. تو میرا خیال جب وہ اس سچویشن میں آتے ہیں پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے میں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی پریپریشن پاکستانی پلیئروں سے بہت بہتر ہوتی ہے ان ٹرمز آف ڈیلنگ ود پریشر. ایک فائدہ ضرور پاکستان کو یہ ہے کہ کافی زیادہ نئے پلیئرز ہیں, تو وہ بیگیج آف پریویس لاسز یا بیگیج لے کے نہیں آ رہے, ان کو بالکل فریش وہ کھیلیں گے. ظاہر ہے پریشر تو ہوگا, وہ اس کو تو آپ کو ڈیل کرنا ہی ہے.
بی سی سی آئی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے مسلسل انکار اور پاکستان کے مالی ہرجانے کے مطالبے کو مسترد کیے جانے کے بعد اب یہ معاملہ آئی سی سی کی تنازعات نمٹانے والی کمیٹی میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مزید احوال کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا.
بھارت اور پاکستان آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں اپنے اپنے کارواں کا آغاز سنڈے سے کریں گے, لہٰذا جو جیتے گا اس کے لیے تو سپر سنڈے ہوگا. ہارنے والی ٹیم غم کے ساگر میں ڈوب جائے گی. اس کی وجہ بالکل صاف ہے. آج بھی دنیا بھر میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے کرکٹ مقابلوں کے ٹکٹ کھڑکی کھلتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں, اور میچ کے دوران سب کی نبض اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. لیکن جب بھی دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کرکٹ سیریز کھیلنے کھیلنے کی بات کرتے ہیں تو سرکار بھی ہاتھوں ہاتھ منع کرنے سے پیچھے نہیں رہتی۔ کچھ ایسا ہی اس بار بھی ہوا جب بھارت کے اسپورٹس منسٹر وجے گوئل نے صاف صاف کہا کہ ابھی تو انڈو پاک کرکٹ سیریز ممکن نہیں ہے۔
پاکستان کے ساتھ جو بھی میچز ہوں گے، میں سمجھتا ہوں بی سی سی آئی کو پہلے سرکار سے بات کرنے کے بعد ہی کسی طرح کا پرستاو یا پروپوزل دینی چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کلیئر کیا تھا کہ بائی لیٹرل گیمز پاکستان کے ساتھ بہت مشکل ہوں گے۔
دراصل بی سی سی آئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ دبئی میں کرکٹ سیریز کو لے کر بات چیت کر رہے تھے، وہیں بھارت میں سب کی نگاہیں اس بات پر ٹک گئی ہے کہ کیا انل کمبلے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے بعد بھی بھارت کے کوچ بنے رہیں گے۔ خبر گرم ہے کہ انل کمبلے اور کپتان وراٹ کوہلی کے درمیان رشتوں میں کھٹاس آ چکی ہے، حالانکہ کمبلے کوچ کے طور پر بے حد کامیاب رہے ہیں۔ بی سی سی آئی، انل کمبلے اور وراٹ کوہلی ان سب کے بیچ بنتے بگڑتے رشتوں پر اپنی پینی نظر رکھی کرکٹ ایکسپرٹ ایاز میمن نے۔
پہلو اس کا یہ تھا کہ انل کمبلے سے ناخوش ہے بی سی سی آئی، اسی وجہ سے کاٹے ان کے راستے میں ڈالنا چاہتی ہے، اس وجہ سے اپلیکیشن بلائے تاکہ انہیں اگر بنتے بھی ہیں کوچ تو یہ پتا چلے کہ آپ نے جو سیلریز کے بارے میں جو اٹھائے تھے سوال کہ کتنا ملنا چاہیے پلیئرز کو اور ان کو خود کو وغیرہ، جو بی سی سی آئی کو پسند نہیں آیا تھا، ایسے کچھ کہانیاں نکلی تھی۔ اب یہ تو بالکل ایک بہت ہی گہرا پہلو بنتا ہے کہ کیپٹن اور کوچ میں نہیں بن رہی ہے بات، تو یہ پہلے دو تو میں سمجھ سکتا ہوں اور وہ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں، 10% 12% نہیں مان سکتے جو بھی ہیں۔ سوال ہوتا ہے پلیئرز اور کوچ میں اگر درار آ جاتی ہے تو پھر یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ پھر ایک جو بھروسہ ہوتا ہے کیپٹن اور کوچ میں، اگر اس میں درار آ جائے تو اس کو برج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
بھروسے کا پل ٹوٹتا نظر آ رہا ہے ایاز میمن کو۔ ویسے انل کمبلے اور وراٹ کوہلی کے درمیان بگڑتے رشتوں کو سنبھالنے کے لیے سابق اسٹار کھلاڑی سچن تیندولکر، سورو گانگلی اور وی وی ایس لکشمن کی تکڑی بھی کوشش کر رہی ہے، اور یہی تکڑی اسکریننگ کمیٹی میں بھی ہے جو نئے کوچ کی کھوج کرے گی۔ ایک اور کرکٹ ایکسپرٹ پردیپ میگزین کی مانے تو بی سی سی آئی کسی بھی حالت میں اپنی ناک نیچے نہیں ہونے دینا چاہتی۔
کمبلے کو اس وجہ سے دوبارہ کہا گیا ہے یا آٹومیٹک اپلیکیشن ان کی ہے، لیکن ان کا انٹرویو ہوگا کیونکہ وہ کچھ ڈیمانڈس رکھ رہے تھے اور بورڈ شاید یہ ان کو دکھانا چاہتی ہے کہ بھائی دیکھیے ہم آپ کو ایکسٹینشن تو دیں گے لیکن باس ہم ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون کوچ رہے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی اور کوچ بنے، پر جہاں تک انڈین کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا سوال ہے کچھ بھی پاسبل ہے۔
اس پورے مسئلے پر سابق کپتان سنیل گاوسکر کی چٹکی بے حد مزیدار رہی کہ اتنی کامیابی کے بعد بھی اگر انل کمبلے کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر بھگوان کو ہی کوچ بنا دینا چاہیے۔ خیر جو بھی ہو، اب بھارت پاکستان کے کرکٹ رشتے اور بھارت کا کوچ کون ہوگا بھگوان بھروسے ہی ہے۔
بھارت پاکستان سے کھیلنے کے لیے تیار نہیں، بنگلہ دیش پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے راضی نہیں، اور اب افغانستان نے بھی پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے بی بی سی پشتو سروس کے ہمارے ساتھی خدائے نور سے بات کی کہ چند روز پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ بورڈز نے دو طرفہ سیریز کھیلنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی منسوخی کا اعلان، وجہ کیا ہے؟
سب سے بڑی وجہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ کابل میں ہونے والا دھماکہ ہے، جس کے بعد افغان انٹیلیجنس ادارے یا این ڈی ایس نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ اس دھماکے کے پیچھے پاکستان کی آئی ایس آئی اور حقانی نیٹ ورک کا ہاتھ تھا۔ تو اس کے فوراً بعد افغان کرکٹ بورڈ نے ایک پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا پہلے کہ کرکٹ میچز کھیلیں گے T20 اور اس کے علاوہ اور بھی، وہ کہہ رہے ہیں ان کو منسوخ کر رہے ہیں، اور بقول ان کے افغان کرکٹ بورڈ کے کہ وہ ان ملکوں کے ساتھ جہاں پہ دہشت گرد پالتے ہیں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے ہیں۔ فرنٹ پہ تو یہی بات آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو جب سے یہ معاہدہ ہوا ہے لاہور میں، تب سے افغانستان میں ایک ٹرینڈز سوشل میڈیا پر خاص کر چلتا جا رہا تھا کہ نو کرکٹ وتھ پاکستان، اور وہ کہہ رہے تھے، اکثر وہاں پہ افغان عوام کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کسی صورت پر بھی کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں۔
خدائے نور سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا یہ دباؤ صرف اور صرف افغانستان کے لوگوں کی طرف سے ہے یا پاکستان سے نہ کھیلنے کے لیے افغانستان پر بیرونی دباؤ بھی ہے؟
اگر یہاں پہ ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں سے اکثر پاکستانی حکام یا یہاں کی جو عوام ہیں وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی کابل اور انڈیا کی بہت زیادہ آپس میں دوستی ہے اور اسی وجہ سے وہ اسلام آباد سے دور ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم آن دا گراؤنڈ اگر ہم کابل میں یا افغانستان کے کسی اور شہر میں عام عوام سے پوچھیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں, تو وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ طالبان سے بھی زیادہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں تو شاید مبالغہ رائے نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ان کے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہو, لیکن یہ جو کرکٹ میں یا پھر پاکستان کی جب بات آتی ہے تو اس میں پھر سب سے زیادہ جو پریشر ہے وہ خود افغان عوام کی جانب سے بڑھتا ہے.
اور پاکستان افغانستان تعلقات میں بگاڑ کے نتیجے میں اب پاکستانی کرکٹرز کی افغانستان میں ہونے والی ٹی ٹوینٹی لیگ میں شرکت بھی ممکن نہیں رہی, کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کرکٹرز اور کوچز کو این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
پاکستان ہاکی ٹیم ہاکی ورلڈ لیگ کا سیمی فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے برطانیہ پہنچ گئی ہے. یہ راؤنڈ اس ماہ کی 15 تاریخ سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا. پاکستان انڈیا اسکاٹ لینڈ ہالینڈ اور کینیڈا گروپ بی میں ہیں, اور پاکستان اپنا پہلا میچ پہلے ہی روز ہالینڈ کے خلاف کھیلے گا اور اس ماہ کی 18 تاریخ کو انڈیا کے مد مقابل ہوگا. ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کے زونل کوالیفائنگ راؤنڈ میں قزاقستان نے پاکستان کو 3-2 سے ہرا دیا. پاکستان نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لیے 4 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. 4 روزہ چیمپئن شپ جولائی کی 19 تاریخ کو نیوزی لینڈ میں منعقد کی جا رہی ہے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور کھیل کے میدان سے کے بعد بھی کھیلوں ہی کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں. برمنگھم میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے گروپ کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 291 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. میچ کا احوال بتانے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں فراز ہاشمی. فراز, تازہ ترین.
سر تازہ ترین تو کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے. برمنگھم سے بارش ہو گئی وہاں, اور پہلے یہ نیوزی لینڈ کی اننگ کے دوران بارش ہوئی تو میچ محدود کر دیا گیا 46 اوور تک, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم 45 اوور بنا کر آؤٹ ہو گئی. انہوں نے 291 رن بنایا, جو اب ہدف ان کو ملا ہے 292. لیکن یہ جو ہدف ہے جو ان کو آسٹریلیا کو ملا, یہ ریوائز ہوگا کیونکہ بارش ہو گئی ہے اور اوورس ریڈیوس ہو گئے ہیں, کم کر دیے گئے ہیں. اب کھیل شروع ہوگا. اب جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے وہ یہ کہ 5:15 مقامی وقت کے مطابق شاید کھیل شروع ہو سکے.
پاکستان میں کیا تقریباً 9:15
جی پاکستان میں 5 گھنٹے آپ آگے کر سکتے ہیں,
4 گھنٹے آج کل.
تو وہ دیکھیں اب وہ کیا ریوائز ٹارگیٹ ملتا ہے. لیکن میچ کا مزہ کرکرا ہو گیا. حالانکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو تو دھواں دھار بیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے. اس کی کچھ جھلک نظر آئی ہمیں, جو نیوزی لینڈ کے کپتان تھے کین ولیمس, انہوں نے سینچری بنائی اور سینچری بنا کے وہ آؤٹ ہوئے, رن آؤٹ ہوئے. تو انہوں نے شاندار اننگ کھیلی. اس کے علاوہ رونچی جو ان کے وکٹ کیپر ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھی اننگ کھیلی اور انہوں نے 65 رن بنائے. انہوں نے 9 چوکے تھے اور اس میں 3 چھکے بھی تھے. اور یہ صرف یہ جو رن بنائے انہوں نے 65, یہ 43 گیندوں پہ صرف 43 گیندوں پہ بنائے. تو بڑی مزیدار اننگ انہوں نے کھیلی. اور یہ کہ میچ اگر پورا ہوتا تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہے اور اس میں بھی بارش کی پیشن گوئی ہے تو بڑا
لگتا ہے کہ مزہ کرکرا ہو جائے گا.
ہاں ویسے اگر نہ ہو تو
زیادہ اچھا ہوگا. نہیں بالکل فراز, جس طرح پاکستان اور انڈیا روایتی حریف ہیں کرکٹ میں, اسی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہمسائے بھی ہیں اور روایتی حریف بھی ہیں. تو اس تفصیل کے لیے فراز آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے سقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راڈ برٹن, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس ماحولیاتی معاہدہ 2015 سے نکلنے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد دنیا بھر سے اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے. دنیا کے 48 ترقی پذیر ممالک کے گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیوں کو پس انداز کیا. پاکستان میں ایک مرتبہ پھر قلم تنظیموں کی جانب سے چندہ مہم شروع کی گئی ہے, جس پر سوشل میڈیا پر احتجاج دیکھنے میں آیا ہے. افغانستان میں حکام کے مطابق دارالحکومت کابل میں کم از کم 5 افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے مظاہرین کے ایک ہجوم پر اس وقت گولیاں چلائیں جب وہ بدھ کے روز ایک بڑے بم حملے کے واقعے پر مظاہرہ کر رہے تھے. فلپائن کی دارالحکومت منیلا میں ایک کسینو میں مسلح شخص کے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد 34 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں. زیادہ اموات اس وقت سانس گھٹنے سے ہوئی جب حملہ آور نے کسینو کی میزوں کو آگ لگائی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.